سوال آپ کے جوابات سے پہلے ایک بات شاید کرنا ضروری ہے، تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بات سنی ہو تبرع، تبرع کسے کہتے ہیں؟ تبرع کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ برات کا اظہار کرنا، تبرع کا ایک مطلب ہے برا بھلا کہنا، تبرع کا مطلب کسی نظریے یا کسی شخصیت سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ زمانے میں 10 محرم کی جو شام غریبہ تھی، یہ مدرسہ تھا لکھنؤ میں، وہ لوگ پڑھتے اور اعتقاد سے ہٹ کے ادب کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے وہ شاہکار مجلس ہوتی، اس میں بھی تبرع ہوتا تھا۔ اور جو آدمی سمجھتا ہے شعور کی بلندی اور الفاظ کے سمجھ کی گہرائی کے ساتھ، وہ جانتا ہے تبرع کیا ہے۔ لاہور میں گامے شاہ، یہاں سے مجلس ہوتی تھی، اب تو وہ چیز رہی نہیں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں۔ مجتہد تھے وہ، مجلس پڑھتے تھے اور سال میں ریڈیو پہ آتی تھی، ہم بھی سنتے تھے۔ انہوں نے ایک مجلس کے آخر پر فرمایا، تبرع کیا، مگر دیکھیے کیسے کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا دوستو، عمر رہی تو پھر ملیں گے۔ پھر دوہرایا، اچھا دوستو، عمر رہی تو پھر ملیں گے، اچھا دوستو، عمر رہی تو پھر ملیں گے، اور عمر نے کب وفات کی۔ یہ ہے تبرع۔ تو جنہوں نے بھی یہ سوال لکھ کے بھیجا اور ان کی طرف سے شکایت آئی کہ ہم نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے، انہیں خود سوچنا چاہیے کہ سوال کیا تھا۔ سوال بھلا ایسے لکھتے کہ مجدد الفسانی اور نقشبندیہ سلسلے کے اقابر خواجہ باقی باللہ، اور یہ لوگ سرٹیفکیٹڈ باتیں کرتے تھے۔ سرٹیفکیٹڈ کا کیا ترجمہ ہے سوائے اس کے کہ من بھڑک بناتے۔ سوال لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے بھیا، آپ یہ لکھ دے، ایک شخص کا خیال یہ ہے بغیر نام لیے کہ جو نقشبندیہ سلسلے کے میں بعض روایات پائی جاتی ہیں، اس سے تعلیمی کی بو آتی ہے، کیا یہ مبنی پر حقائق ہیں؟ بس اتنا لکھ دے۔ اب جب بھی امت کے اس سرمایے پہ تنقید کریں گے اور چوب کا الزام لگائیں گے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، امت کو اکھیڑ دینا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے ریکارڈ ہے، اسے سن لیجئے، ہم نے کہا انہی باتوں پہ غصہ آتا ہے۔ اب غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ آئے تو کیا کریں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ معاذ اللہ سے سالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جھوٹ بولتے تھے، اس پہ غصہ نہ آئے تو آدمی کیا کرے؟ یہ جتنے حضرات امت کا سرمایہ ہیں اور جن نسبتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، یہ شاہ ولی اللہ ہیں، اس پہ مجدد ہیں، معین الدین چشتی ہیں، یہ سارے لوگ بڑے بڑے نام ہیں اور اتھارٹیز ہیں اپنے اپنے موضوع کے۔ دو فلسفوں سے آگے اب تک ماں نے بچہ ہی جنم دیا جو تیسرا فلسفہ پیش ہے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور اس کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو اگر آپ غور سے پڑھیں نا تو وحدت الشہود سے بھی آگے کوئی اور جہان ہے جس کی حضرت خبر دیتے ہیں، پیاس لگتی ہے پڑھ کے کہ کاش حضرت اس کے پیچھے آتے، کچھ نہیں ملتا. پچھلے 300 سال میں تمام جہاد سے، ہر پہلو سے اگر کوئی عالم دین ایک ہی شخصیت گزری ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشک پہلو نگینہ ہے. ان لوگوں کے متعلق جب کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ جھوٹ بولتے تھے، سٹوریز بناتے تھے، تو اگر تو اس نے ان لوگوں کو پڑھا ہے اور پھر یہ کہتا ہے تو ظلم ہے، اور اگر نہیں پڑھا اور ویسے ہی کہتا ہے تو جاہل. ہمارا سارا سرمایہ پرشین میں ہے، فارسی میں. پرشین آتی نہیں ایک آدمی کو بنیادی طور پہ. آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت والا آپ کا سرمایہ علم کتنا ہے، آپ نے پرشین کتنی پڑھی ہے. یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح روایات ثلاثہ جو بندیوں میں مشہور کتاب ہے اس کی کسی آدمی کا قول لکھا ہے جو کہتے معروم کو مثنوی معروم کو فارسی نہیں آتی ہے. بھلا کوئی خود جس نے مثنوی جیسا شاہکار نظم کیا اسے فارسی نہیں آتی، یہ الگ بات ہے کہ ان کی فارسیت پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں، لیکن ایک جاہل آدمی کا اٹھ کے کہنا کہ انہیں فارسی نہیں آتی، بھلا سوچو تو کوئی آدمی اس کے کہتا ہے کہ شیکسپیئر کو انگلش نہیں آتی. اگر اس نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اس جملے پر، اگر نہیں پڑھا تو جہالت کا ثبوت دیتا ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے دین جن نسبتوں اور روایات سے ہم تک پہنچا ہے اور دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے ہم ان واسطوں کو مشکوک قرار دینے لگے. اہل تشیع کے ساتھ ہمارے بنیادی اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین جن واسطوں سے پہنچا ہے جو دین کے اصل گواہ ہیں آپ گواہوں کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اہل بیت کرام کی روایات قابل قبول ہیں، اہل بیت کے علاوہ کسی کی روایت قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ سارے جھوٹے تھے تو اس خود اس قرآن کا ہی کیا ثبوت ہے؟ دین کے سب سے پہلے گواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور گواہوں پہ جرا شروع ہو جائے اور گواہوں کو جھوٹا قرار دیا جائے تو مقدمے میں کیا جان باقی رہ جائے. یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جو معتزلہ سے اہل سنہ کا تھا، کہ اہل سنہ نے یہ مانا تسلیم کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خاص طور پہ خلافت راشدہ ان کے اعمال حجت ہیں. غزالی جیسے انسان نے اس اصول کو چیلنج کیا ہے اہل سنہ میں، لوگوں نے غزالی کو باہر نکال دیا، ان کا آپ کون ہوتے ہیں سر؟ یاد رکھنا چاہیے اہل تشیع اہل سنہ یہ بڑے مضبوط اصولوں پر قائم ہیں. اہل تشیع میں بھی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے، محققین نے انہیں بھی فارغ کر دیا، انہوں نے کہا تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن پورا نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے اصول ہی باقی نہ رہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حجت مانتے ہیں، انہوں نے اپنے اصولوں کے مطابق انہیں فارغ کر دیا. جیسے ہم نے امام غزالی کو اس طریقہ میں کہا، امام غزالی جتنے بھی بڑے ہوں قوم سنتا ہے، حضرت کی مستصفیٰ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ اصول پہ بحث انہوں نے کی ہے. اس لیے بھائی دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچے ہیں نا ان کی قدر، اور پھر وہ بات کرے جو بنیادی طور پر اس زبان کو جان. فارسی پڑھی نہیں، 4-10 فارسی کی نہیں آتے، مصنوعی نہیں پڑھی، اردو ترجمے پڑھے، سترنگ ڈائجسٹ کی کہانیاں پڑھی اور چیزیں پڑھی، ان چیزوں سے بھلا دین کو چیلنج کرنا یہ بڑی بڑی زیادہ اس کو غصہ آتا ہے. فیبریکیٹڈ کا نفس ایسا ہے کہ وہ ہال دلانے کو کافی یہ ہے، اور اس میں بھی آپ سے ہم نے بتایا اس میں ان باتوں پہ غصہ آتا ہے، فاروقیت کی رت پھڑکتی ہے کہ یہ کیسے ملے. عورت کا جنازے کے ساتھ قبرستان میں قبر پر جانا جائز ہے؟ یہ سوال دریافت کیا درست نہیں. دیکھیے عورتوں کا قبرستان جانا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہم کہتے ہیں جائز۔ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے اور اصول کے مطابق انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ عورتیں جو قبروں پر جاتی تھیں اسلام کے ابتدائی دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو جو عورتیں قبرستان جاتی، بہت سی احادیث اس معاملے میں آئی۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کن تو نہائیتکم، میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، الان فزوروہا، تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو۔ اس حدیث سے ان تمام روایات کو کینسل کر دیا، کیونکہ پہلے ڈر تھا اس بات کا کہ کوئی قبر پرستی کے اثرات نہ آ جائیں۔ جب وہ ڈر نہیں رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اجازت میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف مردوں کو اجازت دیتا ہوں، بلکہ فرمایا میں سب کو اجازت دیتا ہوں۔ تو اتنی چوتھے وقت سارے آگے محققین حنفیہ عورتوں کو قبرستان میں جانا جائز کراتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جا کر کوئی غیر شرعی اعمال نہ کرے، تو یہ بھی ایسی فضول بات ہے، مرد جا کر غیر شرعی اعمال کرے تو جائز ہو جائیں گے، دونوں کے لیے ایک ہی پابندی۔ جنازے اس لیے ساتھ جانے سے منع کرتے ہیں کہ جنازے میں بے پردگی کا اہتمام، نوحے کا اہتمام ہے، بین کرنے کا اہتمام ہے، اور یہ وہ ساری جاہلیت کی رسوم ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس لیے منع کرتے ہیں کہ عورت جنازے کے ساتھ نہیں جائے گی۔ عورتوں کو حنفی فقہا تو جنازے کے ساتھ جانا درکنار، وہ تو فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، جمعہ عورتوں کا مسجد میں آ کے پڑھنا اچھا نہیں سمجھتے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے نا تو وہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے منع کر دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے 8-10 چیزیں جس پہ پوری امت کو متفق کیا ہے نا، یہ نقب لگاتے ہیں کہ اس عمر رضی اللہ عنہ نے جن چیزوں پہ امت کو جمع کیا ہے اس کو اکھیڑو۔ مثلاً عورتوں کی جماعت، عورتوں کا مسجدوں میں آنا، امیر المومنین منع فرما گئے تھے اور سب نے اس پہ اتفاق کر دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ مثلاً 20 ترابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمع کر، مثلاً 3 طلاق، مثلاً شراب کی حد، 4 تو ایسے ہی مثالیں آگے۔ جتنی چیزوں پہ حضرت نے منع فرما دیا، جمع کرا دیا تھا، اس کا نقب لگاتے ہیں کہ اس کو توڑو، اور اس کا فائدہ در حقیقت شیعت کو پہنچتا ہے اور اس کی زد جا کر پڑتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع پہ، اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہ پہ جب ٹوٹے گا تو ثقیفہ بنو ساعدہ کی بیعت ٹوٹے گی۔ بیعت جب ٹوٹے گی اور ماننا پڑے گا کہ خلافت اسد کے ساتھ آئی تھی، تو اس کی زد جا کے ختم نبوت پر پڑے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری معصوم تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی، وہ آخری معصوم نہیں تھے۔ آخری معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے ائمہ اثنا عشر کے، 12 ائمہ معصومین میں شامل۔ گھر کی ایک جڑ اکھیڑنے سے کبھی کبھی اینٹ ہوتی ہے، ساری عمارت گرتی ہے، اس لیے ہم زور دیتے ہیں اس پہ بھی۔ اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمع فرما گئے تھے، مت بحث کرو اس پہ، ختم کرو اس چیز سے۔ اس لیے جنازے کے ساتھ قبرستان جانا جائز نہیں، ویسے جانا جائز۔ جنازے کی تصویر بنانا جائز ہے، یعنی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ تصویر بغیر ضرورت سے کیا فائدہ ہے بنانے؟ وہ نوحہ غم اس کو جاری رکھنا ہے، مایوسی پیدا کرنی۔ شریعت نے کیوں 3 دن کے بعد کہا کہ اٹھ کو بس جاؤ؟ اور شریعت کیوں کہتی ہے کہ خوشی کی خبر، خوشخبری، وہ 10 سال بھی ملے بعد بھی ملے تو مبارکباد، اور تازگیت سے 3 دن تک ہے۔ یہ انسانی جذبات ہے نا، غم، یہ چیزیں غالب آئیں گی تو زندگی کے کام کیسے چلیں گے؟ کرنا چاہیے، اور آدمی کو اپنے حدود کے دائرے میں رہ کے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہ امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہے، تو اسے ضروری ہے کہ وہ تعظیم لگائے ایسے آدمی کو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یا بزرگان دین کی توہین کرتا ہے، اس کی تعظیم لگنی چاہیے۔ ایک عام آدمی ہے اس کو تعزیت پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن یہ تو زبان سے کہہ دیتا ہے نا کہ یار یہ نہ کریں، آپ غصے کا اظہار کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے. یہ دونوں مسائل آپ نے وراثت کے پوچھے. وراثت کے مسائل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ساری رشتے داریاں لکھیں، ان کے بہن بھائی کتنے زندہ ہیں نہیں ہیں، ماں باپ زندہ ہیں نہیں ہیں، لڑکی کو باپ کی جائیداد سے جو حصہ ملا ہے انتقال کے بعد، اس کے بچیوں کو اور بچوں اور بچیوں کا حصہ جو اس کی جائیداد میں ہے، کیا اس کے بھائی کو اس کی جائیداد میں والدین زندہ ہیں یا نہیں، یہ سارا پورا شجرا لکھ کے آپ تحریر فرمائیے، اس پہ پھر تقسیم ہوتی ہے. بدعت کیا ہے؟ کہ بھیا پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی، بار بار کیسے دہرائی جائے گی؟ مسجد میں کھانا کوئی بدعت نہیں. اگر کوئی اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو مسجد میں کھانا کیوں بدعت؟ ایک آدمی کو شوگر ہے اور ہر تھوڑی تھوڑے وقفے کے بعد اسے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ صبح سے لے کے دوپہر تک مسجد میں ویسے ہی بیٹھنا چاہتا ہے، خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، کیوں بدعت ہے؟ وجہ ایک آدمی کو کیمو اس کے ساتھ ہوا ہے، کینسر، ایسی چیزیں ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ کیوں بدعت؟ بالکل نہیں ہے. ختم تراویح پر مٹھائی کا تقسیم کرنا، ختم تراویح پہ مٹھائی کا تقسیم کرنا بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنی خوشی سے مسجد میں لاتا ہے دوستوں کو کھلانے کے لیے، تراویح کے بعد بسم اللہ ضرور لائے، کون منع کرتا ہے؟ ایک آدمی اس کے لیے چندہ جمع کرتا ہے مسجد، لوگوں کو پیسے خرچ کرنے دے جس چیز پہ وہ خرچ کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے چندے جمع کرنا، ان چیزوں کے لیے پھر ہزاروں لاکھوں تک اخراجات کرنا، دیگیں پکانا، اس سے منع کرتے ہیں کہ اسراف ہے، فضول بات ہے، مت کرو گے، اپنی خوشی سے لائے کرو، منع بھی نہیں کرتے. کچھ پرانے گاؤں میں 23ویں تراویح میں سارے لوگ مٹھائی مسجد دے آتے ہیں. یہ پرانے کس کی صفت ہے، گاؤں کی یا لانے والے افراد کی؟ موصوف مبہم ہے نا، پھر اکٹھی کر کے تقسیم کرتے ہیں. صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، کوئی اصل نہیں ہے صورتیں کیوں پڑھنی ہیں. 23ویں کی شب بھی ویسی ہے جیسے باقی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ 23ویں کی شب حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لیلۃ القدر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں کی شب کے متعلق بھی ایک جگہ فرمایا تھا کہ یہ رات لیلۃ القدر تھی، 27ویں کے متعلق بھی احادیث آتی ہیں. آیات تطہیر کی تفسیر اور آیات مباہلہ کی تفسیر کے باب میں بیان فرمائیں. یہ آیات تطہیر پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاں کہیں بھی اہل تشیعوں کے ہاں اذان ہوتی ہے اس سے پہلے وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ پوری آیت پڑھیں تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، اور اس آیت کے آخری حصے میں یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں پاک کر دے. تو جو اہل بیت کا نام، جو اہل بیت کی اصطلاح کے ساتھ وہ یہ طاہرہ بنت طہیرہ کے یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری پڑھیں تو پھر امہات المومنین بھی آ جاتی ہیں. اس لیے یہ آیات تطہیر جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہی بات آج جمعہ ویزی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص گروہ کی، ایک خاص خاندان کا تسلط اور ایک خاص خاندان کی حکومت ہاشمیوں کی قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے چلے گئے. نتیجہ یہ کہ وائندہ آئمہ معصومین میں چلے گی، اور اس وقت سے لے کے اب تک نظریہ یہی ہے کہ حکومت ہر دور میں سادات کا حق رہی ہے، اور اسی لیے سادات کے اس سلسلے کو مہدی پہ ختم کر دیتے ہیں، اور مہدی جو ہے وہ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، اور اسی لیے ایران میں قانونی طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ امام خمینی جو تھے وہ حضرت مہدی کے نائب ہیں. اور رہی سے ہی قصر، ہمارے بعض ایسے صوفیوں نے پوری کر دی جنہیں رسوخ حاصل نہیں تھا تصوف میں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک مختلف حلقوں میں چلے جاؤ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو گئے ہیں اور آ گئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہوا ہے، اور وہ کئی صدیوں سے جاری ہے کہ حضرت مہدی آ گئے اور پیدا ہو گئے، اب تک تو آئے نا، اور وہ اتنے سال کے ہیں اور ہمارے حضرت نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بیت اللہ میں اور سایہ، اور حضرت فرمایا یہ مہدی ہیں. حضرت کے انتقال کو بھی 50 سال ہو گئے، حضرت مہدی کی کل عمر سے بھی زیادہ سال تو ان کے انتقال کو ہو گئے، کہاں ہیں حضرت؟ حضرت مہدی کا آنا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اطلاع دی ہے، لیکن حضرت مہدی کا آنا اتنا مخفی ہے، اتنی چھپی ہوئی چیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب صاحب کا بھی خیال یہی تھا. ڈاکٹر صاحب کی آپ چیزیں پڑھیں تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری عمر میں یہ کہا تھا، عبداللہ شاہ عبداللہ جب نہیں آئے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ مہدی ہے. تو جس نے سنا اسے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی میری اولاد میں سے ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہتے تھے کہ مہدی میرے اس بیٹے کی نسل سے ہوگا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہوگا، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے معلوم. اور آپ نے فرمایا وہ عام آدمی ہوگا اور ایک ہی رات میں اللہ اس کے مراتب اور درجے بلند کرے گا یہاں تک کہ ایک ہی رات میں وہ مہدی کے مقام تک پہنچ جائے. تو ایک رات پہلے تو کوئی دنیا میں نہیں جانتا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے یہ مہدی ہے. ان کے بزرگوں کو پتا نہیں کہاں سے پتا چلتا ہے، ایسی چھوٹی روایات. تو اس لیے سے مہدی کے متعلق یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ نے کہا وہ بیت اللہ میں طواف میں ہوں گے، اور اس وقت امت کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ سب لوگ مہدی کی تلاش میں ہوں گے، اور آپ نے کہا امت کے بہترین افراد اس وقت بیت اللہ میں موجود ہوں گے. انہیں تو پتا نہیں چلے گا کہ مہدی طواف کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ طواف کے دوران وہ مقام ابراہیم پہ پہنچیں گے تو آواز دی جائے گی کہ مہدی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی بیعت کرو، اور لوگ اٹھیں گے اور ان کی بیعت ہوگی، اور مہدی 7 سال یا 9 سال رہیں گے، جس سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو جائے گی، اور یہ چیزیں ہوں گی. یہ عقیدے کی کتابوں میں آپ کو مسلسل ملے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم مہدی کی روایات نہیں لائے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ابو داؤد لائے ہیں. کیا بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیث کا ذخیرہ یا دریا بند کرنا ہے؟ کیا حدیث سے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں آئے؟ یہ جتنے مستدرک محدثین نے لکھے ہیں، مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کتاب پر استدراک کرنا، کسی بھی کتاب کے بعد اس پہ ایک مزید کتاب لکھنا کہ اس مصنف نے جو اصول قائم کیے تھے ان اصولوں پر یہ احادیث پر کی جائیں، یہ باقی رہ گئی ہیں مصنف نے نہیں ذکر کی، میں ایک اور اضافہ کرتا ہوں. یہ مستدرک کے حاکم کیا ہے؟ حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث. حاکم نے جو احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی تھی، لیکن بخاری اور مسلم نہیں لائے، انہوں نے مستدرک لکھ دی. مستدرک پہ صحابی نے کام کیا، حدیث پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امت نے اتنا کام کیا ہے کہ حدیث اگر ہنڈیا ہے تو وہ پک چکی ہے، اس کا گوشت گل چکا ہے، پوری طرح کھانے کے قابل ہے. تفسیر پہ بھی اتنا کام نہیں ہو، قرآن کریم پہ کام باقی. اس لیے اللہ کسی کو ہمت دے تو قرآن پاک کی تفسیر پہ کام کرنا چاہیے، وہ بہت سی چیزیں بھی باقی، بہت باقی. ایسے ایسے اشکالات ہیں قرآن کریم کی آیات پہ کہ عمر گزر جائے حل نہیں ملتا کہ اس کا حل کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا. کاش کسی طرح ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر میں کرتی ہے، 1000 سال میں ایک دماغ پیدا ہوا تھا اور ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر نہیں ملتی، کہیں مخصوصہ دنیا میں ہوگا. رازی نے اس سے نقل کیا ہے، مسلم فسرین نے نقل کیا ہے، کاش وہ مل جائے، وہ ملتا ہے. تو اس لیے یہ جو آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے، اس کی تفاسیر جو ہیں، حضرت مہدی ان کا آنا بہت جگہ پہ آئے، حضرت مہدی ان کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ آیت تطہیر اس کو فقط اہل بیت کرام کے ساتھ مخصوص کرنا اور باقی لوگوں کو شامل نہ کرنا یہ صحیح نہیں. آپ اس مقام کا خود مطالعہ کریں، 21ویں پارے کا آخری رکوع، 22ویں پارے کا پہلا رکوع. اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. پھر ایک جگہ فرمایا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقائتن، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو اور ایسے اور ایسی اچھی اوصاف کی مالکہ ہو، اللہ تمہیں دور اجر دے گا. اور دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، بس خود نماز اتفا کی وجود ہے، تم نہ تمہارے گھروں میں جو خدا کی کتاب پڑھی جاتی ہے اسے پڑھو، تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان پہ عمل کرو. درمیان میں ایک آیت کا آخری ٹکڑا، آیت بھی پوری نہیں، آخری ٹکڑا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل بیت اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. اس آخری ٹکڑے کے بعد آگے آیات پڑھیے، وہ بھی امہات المومنین کے متعلق ہے. تو آپ قرآن کا نظم کیسے توڑ سکتے ہیں کہ پہلے بھی بیوی ہیں بعد میں بھی بیوی ہیں؟ مسئلے کی بات یہ کہ جس آیت سے تم صرف سیدنا علی اور ان کے اولاد رضی اللہ عنہ کے لیے تطہیر ثابت کر دے، اسی آیت کے پہلے حصے میں بھی بیویوں کا ذکر ہے اور انہی بیویوں کو آپ نکال دیں کہ آیات تطہیر میں یہ شامل نہیں، کیسے ممکن؟ وہ آیات تطہیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی. رہ گئی آیت مباہلہ، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں، یہ ہم رکھے دیتے ہیں شروعات کریں. اچھی بات آتی ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو علم ہے. سنت اللہ کیا؟ قرآن جہاں سنت اللہ کہتا ہے نا، اور کہتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کی سنت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا وہ طریقہ جو اس نے انسانی فطرت کی صورت میں بنایا. اللہ نے سنت قائم کی ہے، طریقہ قائم کیا ہے کہ لوگ سویا کریں. ایک آدمی چاہے کہ نہ سوئے اور اسے پھر وہ کہے کہ یہ خدا کی عبادت میں بڑا مقام رکھتا ہے، تو کتنے دن نہیں سوئے گا، نتیجہ یہ کہ گر پڑے گا. اللہ نے بعض چیزیں سنت میں رکھتی ہیں. بڑا دانا ہے وہ آدمی، بڑا عقل مند ہے جو اللہ کی سنتوں کو سمجھتا ہے. ایک مثال اس کی دیں کہ پہلی بار کسی نے پوچھا، بادشاہ کو اپنا وزیر بڑا پسند آیا اور وزیر سے مشورہ کرتا تھا، جنگ جیتی اور دربار لگا بادشاہ سلامت کا، شاہی خاندان کی عنایات جن جن پہ تھی سارے حاضر ہوئے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم اتنے اچھے وزیر ہو میرے، تمہارا جیسا دانا جوان آدمی دیکھا نہیں، اور ایک امتحان ہے تمہارا اور جی چاہتا ہے آدھی سلطنت تمہیں دے دوں اور آدھی سلطنت پہ حکمرانی کرو، آدھی پہ میں کروں. وزیر ساری دانائی کے ساتھ خوش ہوا اور اسے کہا حضور والا جیسے آپ کی طبیعت ہو. تو بادشاہ نے قلم زواس منگایا اور آدھی سلطنت وزیر کے نام لکھ دی اور کہا کہ اس میرے وزیر کو آئندہ سے بادشاہ سمجھا جائے، جو کہیں فلاں فلاں صوبے ان کے اختیار میں دیے جائیں، اور ساتھ ہی جلاد کو بلوایا اور کہا تین سوال اس وزیر سے ہیں، اور جتنی مہلت مانگے دے دو، اور اگر جواب نہ آیا تو قتل بھی کر، ورنہ یہ سلطنت کو تباہ کر دے. انہوں نے پوچھا حضور سوال بھی بتا دیں. بادشاہ سلامت نے کہا کہ دنیا میں سب سے کچی چیز کیا ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤ. بڑا حیران ہوا. اس کا دوسرا سوال اسے کہا ڈھونڈ کے لاؤ کہ دنیا کی سب سے پکی چیز کیا ہے. اور پریشانی بڑی. تیسرا سوال داغا، اور بادشاہ نے کہا کہ جنگوں میں بہت سے لوگ غلام بنائے ہم نے، اور مارے بھی، اور ہمارے بھی غلام بنے اور مرے. دنیا میں بدترین غلامی کیا ہے؟ اب وزیر پھنس گیا. آدھی سلطنت قبول کر لی تھی اور پریشانی کے عالم میں نکلا، اور فوج کا دستہ ساتھ کیا بادشاہ نے، اور کہا کتنا مہلت ہے؟ اسے کہا 6 مہینے دے دیں. اسے کہا چھٹے مہینے میں سورج جب غروب ہو تو شام کو سر چاہیے، اس وزیر کا لے کے آنا. فوج کا دستہ ساتھ ساتھ جنگلوں میں خواب چھانتا پھرا، جگہ جگہ پوچھتا تھا کہ سب سے پکی چیز، سب سے کچی چیز، اور غلامی اصل کیا ہے، بدترین غلامی کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ سب سے کچی چیز مٹی ہے. وزیر نے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ سب سے کچی چیز اگر مٹی ہوتی تو لوگ پتھر مارنے سے مر نہ جاتے. کسی اور شہر میں گیا، کسی نے کہا سب سے پکی چیز لوہا ہے. بہت دن سوچتا رہا، پھر کہنے لگا لوہا ہی اگر سب سے پکی چیز ہوتی تو آگ اسے پگھلا نہ دیتی، بلا اس سے کچی چیز کیا ہو. الغرض 6 مہینے ختم ہونے کو آئے، گھر والوں سے ملا، رویا دھویا، بہنیں بھائی سب روئے دھوئے، اور جلنات نے کہا اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے. فوج نے کہا سب لے کے جانا ہے. نیزے تیز ہو گئے، اور کسی نے اس سے کہا کہ یہاں ایک آدمی رہتا ہے، ملتا جلتا نہیں ہے لوگوں سے، اور چپ بیٹھا رہتا ہے، اور کبھی کبھی بولتا ہے کوئی حکمت کی بات. وزیر صاحب اگر اس کی خدمت میں حاضری دیں تو شاید وہ بھی بات بتائے. تو وزیر صوفی کے پاس چلا گیا. حیران ہوا کہ صوفی ایک لنگی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، جھونپڑی ہے، زمین پہ بستر لگا ہوا ہے، کتا دربانی کے لیے رکھا ہے، اور دودھ میں روٹی بھگو کے کھا رہا. شبہ ہوا کہ کیا جواب یہ دے گا. کتے کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، دودھ سے روٹی کھائی جا رہی ہے، سوکھی روٹی. تو اس نے کہا حضور مرتا ہوں، میں وزیر ہوں. تو لباس دیکھا انہوں نے، وہ سمجھ گئے کہ واقعی ہوگا. تو اس نے کہا حضور 3 سوالات ہیں، اور سورج ڈوبا جاتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے. صوفی نے کہا کہو. اسے کہا حضرت سب سے کچی چیز کیا ہے؟ اور اس کا سب سے پکی چیز کیا ہے؟ تو انہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا اتنے دانا اور اتنی شہرت اور وزارت، تو یہی نہیں پتا چلا. اس نے کہا حضرت تیسرا بھی بتا دے کہ بدترین غلامی کیا.
انہوں نے کہا میرے بیٹے سب سے کچی چیز دنیا میں زندگی ہے، اس سے زیادہ ناقابل بھروسہ اور کچی ڈور کوئی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کب مر جائے۔ یہ اب اس کی سمجھ میں آئی، بڑا خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ علی الخبیر ستکت، اب پنجا پڑا ہے اور اب اس شخص تک پہنچاؤں جو واقعی حکیم ہے، دانا ہے اور بات جانتا ہے، گر جانتا ہے، تہ تک پہنچاؤں۔ اور کہا بیٹے یہ بھی کوئی سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں اٹل حقیقت اور سب سے پکی بات، سب سے پکی چیز موت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسے کہا حضرت تیسری بھی بتا دیں، فوج والے باہر کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تیسری بات بھی بتا دیں، اپنا پیالہ دودھ کا اٹھایا اور جو رکھوالی پہ کتا تھا اس کے سامنے رکھا، کتے نے دودھ پی لیا تو انہوں نے پیالہ سامنے سے ہٹا دیا، اور جو کتا پانی پی رہا تھا اس پانی کو دودھ میں ملایا اور کہا اسے پیو۔ وزیر بڑا پریشان، اس کا اس سے تو کتے نے پیا ہے، انہوں نے کہا کتے نے پیا ہے یا میں نے پیا ہے، اسے پیو۔ بہت ناک سب مختصر یہ کہ پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وزیر شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، پیالہ اٹھایا اور طے شروع ہو گئی، رکھ دیا، انہوں نے کہا اسے پیو تو جواب ملے، کہ جب اس نے دیکھا کہ مرتا ہوں تو پیا، طے کر کے آیا، پھر پیا اور کہا آخری قطرہ بھی پیو، اسے آخری قطرہ بھی پیا اور کہا حضرت خدا کے نام لیں اب بتا دے۔ تو انہوں نے کہا دنیا کی بدترین غلامی غرض ہے جو کتے کا دودھ بھی پلا دیتی ہے، کتے کا جوتا بھی پلا دیتی ہے۔ ان کا غرض سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو غلام کرے۔ اللہ کی یہ سنت، اللہ کی سنت یہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ باندھا ہے، انسانوں کے کام انسانوں ہی سے بنتے ہیں۔ غرض اچھی ہوتی ہے تو بھی آدمی کے پاس جاتا ہے، غرض بری ہوتی ہے تو بھی آدمی سے ملتا ہے۔ اسی لیے کیا زبردست بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ ان کے نبی ہونے کا شاہد اور دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسی محبت کسی سے نہ کرنا کہ اسے ٹوکنا پڑ جائے تو ٹوک نہ سکو، اور اپنا ہب بن ہمیشہ درمیان میں رہنا، اور کسی سے نفرت بھی ایسی نہ کرنا کہ کل کو کام پڑ جائے تو اس کے منہ نہ لگ سکے۔ ہب بن دونوں چیزیں اعتدال میں، یہ اللہ کی سنت، اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ محنت اور ذہانت اگر جمع ہو جائے پھر اس شخص کو کوئی نہیں روک سکتا بولی سینا بننے سے، اور کوئی شخص نہیں روک سکتا راضی بننے سے اور نیوٹن بننے سے اور آئنسٹائن بننے سے، اور کسی مقام سے محنت اور ذہانت جمع نہیں ہوتی ہے، جمع ہو جائیں آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ذہین آدمی محنت کرے۔ بہادر آدمی اور اپنے غصے کو ضبط کر لے یہ ہوتا نہیں، بول دیتا ہے جو منہ میں آیا، مار دیتا ہے، شاگرد پہ انگلی ہوتی ہے چلا دیتا ہے۔ بہادر آدمی غصے کو ضبط کر لے، اس کے نتیجے میں وہ بیسٹ پرفارمنس دیتا ہے، بہترین منتظم ہوتا ہے وہ شخص جو ذہین ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور اس کے باوجود اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ کیا بہادری ہے کہ بازار میں گئے، نظر پڑی اور پگھل گئے؟ یہ کیا بہادری ہے کہ دولت کا ڈھیر دیکھا اور پگھل گئے؟ یہ کیا بہادری ہے کہ عہدے کا نام سنا اور اندر سے دل ہلنے لگا کہ ہوئے اس کا یہ عہدہ ہے؟ ان ساری چیزوں پہ قابو پا کر اپنے آپ کو بہادری کے وصف کے باوجود جذبات میں نہ جانے دینا اور اس کے نتیجے میں بہترین منتظم بننا، یہ اللہ کی سنت. اس لیے ذہین بچے محنتی نہیں ہوتے. ایک اور عام مثال دے دیں، جو یہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں نا، یہ باوفا نہیں ہوتے. حسن اور وفا مل جائیں تو یہ نورجہان بن جاتی ہے. حسن اور وفا مل جائیں تو لیلا بن جاتی ہے. کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے نا، وہ تو لفٹ ہی نہیں ہوتی. تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیا کہا ہے اس نے داغ نے؟ اے ذوق کی، ذوق نے کہا اے ذوق کی بے تابی، وہ کیا تیری خواہش تھی؟ اے ذوق کی بے تابی، وہ کیا تیری خواہش تھی جس پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی حیرت بھی. ذوق کہتا ہے تم نے کون سی تمنا ایسی رکھ دی تھی جس پہ وہ تمہارا محبوب جو ہے، جس پہ انہیں غصہ، بڑا غصہ آیا کہ ایسی فرمائش مجھ سے، ایسا نہ لائی. صاف کہتی ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتا. اور حیرت ہوئی کہ اچھا، اس کی یہ ہمت ہونے لگی ہے کہ ہم جیسے خوبصورت لوگوں سے یہ وفا کی تمنا. سبحان اللہ، پاگل ہو گیا. اے ذوق کی بے تابی، وہ کیا تیری خواہش تھی جس پہ انہیں غصہ ہے، انکار بھی ہے. تو حسن اور وفا، یہ چیزیں جب جمع ہو جائیں تو دنیا بدل جاتی ہے. یہ چیزیں جو اللہ کی سنتیں ہیں، ان کو سمجھتا ہے نا جو آدمی، کو قابو پا لیتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ بچہ ذہین ہے اور یہ محنت نہیں کرتا. اس کے ساتھ اگر سختی کی گئی تو نکل جائے گا ہاتھ سے. نرمی اختیار کر لیتا ہے کہ اپنی ذہانت سے محبت کو شامل کر کے اسے آرام کر. خوبصورتی ہے، حسن ہے، وفا کی توقع رکھنی نہیں چاہیے. اپنے محبوب پہ جبر کرنا کہ تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کون سی انسانیت اور انصاف؟ تو اس کے لیے جو ہیلے اختیار کرتا ہے وہ عام طور پر لوگ جانتے ہیں.